بھائی خوبصورت، خوبصیرت، خوش اخلاق و خوش گفتار تھے، بہترین صاف و شفاف لباس پہنے تھے اور انتظام و انصرام اور خدمت میں دوڑے دوڑے پھرتے تھے۔ گویا سورہ واقعہ آیت نمبر 17 کی تصویر تھی۔ تم سما رائتا نعیمن ہوا ملکن کبیرہ، یعنی ان کے اطراف میں خوبصورت خدمت گزار لڑکے چکر لگاتے ہوں گے، گویا وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور تم دیکھو گے کہ ان کے لیے بہشت کی نعمتیں اور عظیم ملک مہیا کیا گیا ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں ان لوگوں سے خدمت لوں، ناگہاں میری نظر ایک بڑے سے آئینے پر پڑی اور میں نے اپنا وہ مرتبہ دیکھا جو اللہ نے مجھے اپنے رحم و کرم سے عطا کیا تھا۔ اس وقت فخر سے میرا سر بلند ہو گیا اور میں تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب رات ہو گئی اور محل میں روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ غور کیا تو درختوں کی شاخوں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی کہ ہزاروں برقی شمعیں بھی اس کے آگے ہیچ تھیں۔ اس روشنی نے سارے باغ اور محلوں کو روشن و منور کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ بار الہ یہ کیا ماجرا ہے، تو نے اتنے چراغ روشن فرمائے ہیں کہ کسی کی آواز آئی مثل نور ہی کم کم اشکوات فیہا مصباحن المصباحن فی الزجاجت الزجاجت وکانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسہ نار نور علی نور۔ آیت نمبر 36 سورہ نور۔ اس آیت کو سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ نور شجرہ محمد و آل محمد کا نور ہے۔ اس شہر کو اور اس کے مسافروں کی جائے رہائش کو شہر محبت کہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی محبت اہل بیت سے انتہا تک پہنچ جاتی ہے اس میں رکتے ہیں، اور اس شہر کے رہنے والے لوگ ذکر محمد و درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم اس شہر میں بڑے آرام میں تھے، دل میں اللہ اور اس کے رسول و آل رسول کے احسان مندی کے جذبات تھے۔ اب جو نظر کی تو شہر کے دروازے پر بڑا موٹا موٹا لکھا تھا، حب علی حسنت لا یضر ما ہو سیعہ، یعنی محبت علی وہ نیکی ہے اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کے یہاں ہے، اور اس کا مفاد یعنی یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں واقعی محبت علی ہے وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، یعنی محبت علی گناہوں کی صفر بن جاتی ہے۔ پانچواں باب، چوتھی منزل اور ہادی سے ملاقات۔ صبح ہوئی تو ہم لوگ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ بہت واضح اور صاف تھا، دو رویہ سر و سبز شاداب درخت لگے تھے، نہریں جاری تھیں، پھول کھلے تھے، ٹھنڈی اور معطر ہوا چل رہی تھی۔ اس راستے کی خوبی بیان کرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ناکافی ہے۔ یہاں تک کہ ہم حدود شہر سے باہر نکل آئے۔ اب محسوس ہوا کہ شہر کی خوبیوں نے کچھ راہ تک یعنی حدود شہر سے باہر تک ہماری مشاہدت کی تھی۔ اس کے آگے راستہ صاف اور واضح نہیں تھا، بلکہ باریک اور سنگلاخ تھا۔ یہ راستہ ایک درے کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، اور یہ درہ کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں طرف پیش در پیش تھا، اور اگر ہم بہت سے مسافر ایک ساتھ نہ ہوتے تو یقین ہم راستہ بھول جاتے۔ اس لیے اس راستے کے بائیں طرف ایک مقام پر بہت سے راستے جدا ہوتے تھے، لہذا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ کس راستے پر جانا ہے۔ ہم لوگ اسی طرح چلے جاتے تھے کہ ناگہاں بائیں طرف کے ایک راستے سے سیاحک حمزاد ہمارے ساتھ نمودار ہو گئے۔ میری نظر اپنے والے سیاحک پر پڑی، اس کے دیکھتے ہی میرا دل رنج و غم سے بھر گیا، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے ذرا جو نظر چکی تو میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ اب میں بڑی مشکل سے لنگڑا لنگڑا کر راستہ طے کر رہا تھا۔ میرے ساتھ والے مسافر تیز قدم تھے، اس لیے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا، اور میرا سیاحک میری بائیں طرف چلنے لگا۔ ہم ایک دوراہے پر پہنچے۔ میں متحیر اور حیران تھا کہ کون سا راستہ اختیار کروں کہ سیاحک جلدی سے میرے قریب آیا۔ بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ پھر اشارہ کیا بائیں ہاتھ کی طرف کہ اس راستے پر چلو، بلکہ خود وہ ملعون چند قدم اس راستے پر چلا بھی، میں اس کے ساتھ نہیں گیا بلکہ اس کی مخالف سمت والے راستے پر چل پڑا۔ کہنا یہ ہے کہ کامیابی اور کامرانی نفس شیطان کے خلاف کام کرنے میں ہے۔ سیاحک نے بہت اصرار کیا، مگر میں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے اس کے مشوروں پر عمل کر کے میں بڑی تکلیفیں اٹھا چکا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ آزمودن جہل است، آزمائے ہوئے کو آزمانا جہالت ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہم اس دردے سے باہر نکل آئے، راستہ بالکل صاف اور واضح سامنے آ گیا۔ اس سے آگے دور سے ایک چمن زار اور باغ کے درختوں کی سیاہی نظر آئی، میں سمجھ گیا کہ یہی میری وہ چوتھی منزل ہے جہاں ہادی نے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہادی سے ملنے کے شوق میں میری رفتار میں تیزی آ گئی، گویا میں تقریباً دوڑ کر چل رہا تھا، سیاحت بھی مجھ سے مایوس ہو کر پیچھے رہ گیا۔ جب نفس شیطانی کی مسلسل خلاف ورزی کی جائے گی تو وہ گمراہ کرنا چھوڑ دے گا۔ مترجم، جلد ہی میں نے دیکھا کہ ہادی شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جب حسب وعدہ ہادی کو میں نے شہر کے دروازے پر موجود پایا جو میرا انتظار کر رہا تھا، تو اسے دیکھتے ہی میں نے اسے سلام کیا اور دوڑ کر اس سے بغلگیر ہو گیا، گویا مجھے نئی زندگی ملی۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے درم شہر میں داخل ہو گیا۔ ہادی مجھے ایک محل میں لے گیا جو دراصل میرے ہی لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں آرام و سکون کے سارے اسباب مہیا تھے۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا، کچھ کھایا پیا، سفر کی تکان دور ہوئی تو ہادی نے مجھ سے میرا حال احوال پوچھا کہ بتلاؤ، گزشتہ تین منازل کے سفر میں تم پر کیا گزری؟ میں نے کہا، الحمدللہ، اس خدا کا شکر ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے اور بندوں پر باوجود گناہوں کے اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ راستے میں جو بھی گزرا وہ سب میرے اپنے کیے کی سزا تھی، اور اگر تم ساتھ ہوتے تو سیاحت کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ مجھے اس طرح پریشان کرتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا، گزشت ہرچے گزشت، آخر میں سلامتی سے تم تک پہنچ گیا، تم سے ملا، راہ کی ساری کلفتیں دور ہو گئیں اور سارے غم زائل ہو گئے۔ ہادی نے جواب دیا کہ چلو خیر، میں تمہارے ہمراہ نہیں تھا اس لیے تم اس کے مکر و فریب میں آ جاتے تھے اور تکالیف اٹھاتے تھے، لیکن اب گو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم اس سے بالکل امان میں نہیں ہو۔ میری حیثیت فقط ایک حجت کی ہے، میرا کام صرف یہ ہوگا کہ میں تمہیں اس کے مکر و حیلے سے آگاہ کرتا رہوں، مگر یاد رکھو وہ یعنی سیاحت اسباب و آلات قویہ سے لیس ہے اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اگر اب تم اس کے کہنے میں آ کر بہکے تو شاید ہلاک ہو جاؤ گے اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا، کیونکہ میری حجت تم پر تمام ہو چکی ہوگی۔ ان منازل میں تمہارے دفاع کا سامان صرف ایک عصا اور ایک سپر ہے، مگر یہ کم ہے۔ آج جمعہ ہے، آج تم اپنے عیال و خاندان والوں کو دیکھ آؤ، شاید وہ تمہارے لیے کوئی عمل خیر کریں جس سے تمہارا توشہ سفر کچھ بڑھ جائے گا۔ تمہیں انہیں دیکھے ہوئے بھی کافی دن گزر گئے ہیں، کبھی کبھی روحوں کو اپنے متعلقین کے پاس آنے کی اجازت ملتی ہے۔ مترجم، میں نے کہا کہ ہادی، تم جانتے ہو کہ میں اپنے پسماندگان سے مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ ان کی ساری فکر صرف اپنے لیے اور زندہ رہ جانے والے مرنے والوں کو بہت جلد بھول جایا کرتے ہیں۔ میں پہلے جب گیا تھا تو میری موت کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، مگر وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، مجھے ان سے اب کوئی امید نہیں رہی۔ ہادی نے کہا، نہیں، تم آج ضرور جاؤ، انہیں پیغمبر اکرم کا یہ قول ضرور یاد ہوگا کہ اذکروا امواتکم بالخیر، یعنی اپنے مرنے والوں کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا کرو، اور تم جاؤ تو شاید تو انہیں یاد آ جاؤ، اور شاید تمہارے جانے کی وجہ سے ہی خدا ان کے دل میں تمہاری یاد ڈال دے۔ اگر ان سے مایوس ہو تو خدا سے تو مایوس مت ہو۔ ومن لج لج، یعنی جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا تو کبھی تو کھلے گا۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت نیک بندوں کے بہت قریب ہے۔ بہرحال ہادی کے اسرار پر میں گھر گیا، دیکھا میرے زمانے میں جو گھر کی عزت و توقیر تھی وہ خاک میں مل چکی ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، معاش کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، بچے پشمردہ و خستہ حال ہیں، کوئی ان کی خبر نہیں لیتا۔ مجھے رنج ہوا اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، اے ارحم الراحمین، میرے بچوں پر اور مجھ پر رحم فرما کہ تو سب کا کارساز ہے۔ میری اس دعا کے ساتھ میرے عیال کو بھی میں یاد آیا، اور میرے زمانے کی فارغ البالی کو یاد کر کے رونے لگے اور میرے لیے دعائیں خیر کرنے لگے۔ پس میں واپس آیا، میں نے دیکھا کہ ہادی کے پاس ایک نہایت ہی اصیل گھوڑا کھڑا ہے جس کا زین مرصع ہے اور لگام سونے کی ہے۔ میں نے ہادی سے دریافت کیا کہ ہادی، یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ ہادی مسکرایا اور جواب دیا، تمہارے عیال نے گھوڑا تمہارے لیے بھیجا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو گھوڑے کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب اس سے آگے کا سفر پیدل کرنا بہت مشکل تھا، گھوڑا اس سلسلے میں بہترین رہے گا اور تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں قبول ہوئی، اب اس کے بعد وہ لوگ آرام و آسائش میں رہیں گے۔ تم نے دیکھا کہ تمہارا ایک مرتبہ وہاں جانا کتنا مفید رہا تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں دعائے خیر کرنے کے فوائد سے دار غفلت یعنی دنیا میں بے خبر ہیں۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر 3 دن گزر جائیں اور لوگ ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت نہ کریں تو ان کے درمیان کا رشتہ ایمانی ٹوٹ جاتا ہے۔ پس میں اپنے حجرے میں آیا، دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل حور تخت پر بیٹھی ہے، اس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا جس سے پورا حجرہ روشن تھا اور آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو رہی تھی۔ حاجی نے بتلایا، اس حور سے تمہارا عقد کر دیا گیا ہے اور آج رات یہ تمہارے لیے وادی السلام سے بھیجی گئی ہے۔ یہ کہہ کر حاجی کمرے سے باہر چلا گیا، میں اور وہ تنہا رہ گئے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ میری تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے میرے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ہم ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو بیٹھ گئے۔ میں نے رات اسی خوبصورت و آرام دہ حجرے میں بسر کی۔ چھٹا باب، اگلی منزل کی طرف سفر ہادی کے ہمراہ۔ جب صبح ہوئی اور ہادی بھی آ گیا، اب ہمیں اگلی منزل کی طرف کوچ کرنا تھا، اس لیے میں تیار ہو کر اٹھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اسا ہاتھ میں لیا، سپر کو کمر پر لٹکایا اور ہادی نے مجھے پروانہ راہداری لا کر دیا۔ اگلی منزل کے لیے اس کی صورت یہ تھی کہ ہم لوگ روانہ ہوئے اور حدود شہر سے باہر نکل آئے، ایسی ریتیلی سرزمین پر پہنچے جو جنگل کی مانند کیچڑ والی اور دلدل تھی۔ اس میں ایسے جانور دیکھے جو بندروں سے مشابہ تھے مگر سب آدمی تھے، جن کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں، ان کے جسموں پر بال نہیں تھے، وہ چلتے بھی دو ٹانگوں پر تھے، دم بھی نہیں تھی مگر صورت بندروں جیسی تھی اور ان کی فروج و شرمگاہوں سے خون اور پیپ جوش مار کر نکل رہی تھی جس میں سے شدید بدبو آتی تھی۔ میں نے حاجی سے پوچھا کہ یہ جانور کیسے ہیں اور یہ زمین کون سی ہے، اس لیے کہ ان جانوروں کے تعفن سے دماغ پھٹا جاتا ہے اور دم گھٹا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ زمین شہوت ہے اور یہ لوگ زناکار ہیں، خبردار راستہ نہ چھوڑنا، اگر تم راہ سے بے راہ ہو کر بھٹکے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ راستہ اگرچہ سیدھا و ہموار تھا مگر کیچڑ والا اور دلدلی بہت تھا، بعض اوقات تو گھوڑا اس میں گھٹنوں تک دھس جاتا تھا۔ میں نے سوچا اچھا کہ اس راستے میں یہ گھوڑا میرے پاس موجود تھا، خدا میرے عیال پر رحم کرے کہ انہوں نے یہ میرے لیے بھیجا ہے۔ سچ ہے جس نے شادی کی اور نکاح کیا اس نے اپنے نصف دین محفوظ کر لیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو جو جانوروں سے مشابہ تھے ان کو سولی دار پر کیلوں کے ذریعے لٹکا رکھا ہے اور ان کے اعضائے تناسل کو آہنی میخوں سے دار کے تختے سے ٹھونک دیا ہے، اور اس کے علاوہ بعض کو سلاخوں سے مار رہے ہیں، وہ لوگ کتوں کی طرح آوازیں نکال رہے ہیں۔ اس کے جواب میں مارنے والے کہتے ہیں، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یعنی دور ہو جاؤ اور بکو مت۔ اخسؤوا عربی میں کتے کو بھگانے کے لیے کہتے ہیں، گویا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 کا مضمون سامنے تھا، ولو ترى اذ المجرمون فرجعنا العمل صالحا انا موقنون، یعنی گویا تو دیکھے گا کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، بارے الہ ہم نے دیکھا اور سنا، اب تو ہمیں واپس پلٹا دے تو ہم نیک عمل کریں گے، اور ہمیں اب یقین حاصل ہو گیا ہے۔ یہ سب احکام شرع کے خلاف شہوت کی تسکین کرنے والے تھے۔ ناگہاں سیاحک حضرات بھی آن موجود ہوئے، بعض لوگوں پر انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا، بعض گھوڑوں کو بھڑکانے لگے، بعض نے راستے کے اطراف کی زمین کی طرف بلایا۔ میں نے دیکھا کہ راستے کے اطراف کی زمین اتنی خشک تھی کہ اس پر گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی نہ پڑتے تھے، مگر میں ہادی کی ہدایت کے بموجب اپنے گھوڑے کی لگام مضبوط پکڑے سیدھے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ نہ مجھے دلدل کی پرواہ تھی نہ کیچڑ کی، بس یہی فکر تھی کہ سڑک سے ہٹ نہ جاؤں، کیونکہ راہ راست پر چلنے میں نجات ہے۔ میں نے دیکھا جو لوگ اپنے سیاحکوں کے کہنے میں آ کر راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگے، وہ چند قدم بعد ہی ریت مٹی اور کیچڑ میں گردن تک دھس گئے۔ ان کا نکلنا بالکل محال معلوم ہوتا تھا، اور جو نکلے بھی تو کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سیاہ کہ ان کا پہچاننا مشکل تھا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کیچڑ کی حدت سے ان کے گوشت گل کر گرنے لگے۔ اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دراصل کیچڑ نہیں بلکہ پگھلی ہوئی تارکول ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر میں اور سہم گیا، اور اب میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو اور مضبوطی سے اور احتیاط سے تھام لیا، اور اپنے آپ سے کہتا تھا اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے گناہ سے محفوظ رکھا۔ الحمدللہ الذی لم من السواد المحزم، میں نے سنا کہ دوسرے مسافر بھی بلند آواز سے شکر ادا کر رہے تھے۔ میں نے حاجی سے کہا، پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو آہستہ سے شکر خدا کرو کہ تم اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہو، مگر آہستہ اس لیے کہ صاحب مصیبت کو رنج نہ ہو۔ حاجی نے کہا، یہ حکم دنیا کے لیے تھا کیونکہ اللہ کو ایک ماننے والے وہاں ظاہر بظاہر محترم تھے، مگر یہاں برزخی جزا اور سزا کا معاملہ ہے، اس لیے باواز بلند شکر کرو تاکہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں ان کی مصیبت اور رنج میں اضافہ ہو، اور یہ اس لیے کہ جو بات ان پر مخفی تھی ظاہر ہو جائے، اور تاریکی روشنی سے اندھاپن بینائی سے اور خواب بیداری سے بدل جائے، اور معلوم ہو جائے کہ دنیا ظلمت کدا اور پشمردہ ہے۔ وَإِنَّ الْعَذَارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بلکہ اصل میں آخرت کی زندگی ہی حق ہے، اس لیے میں نے شکر خدا کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ پس میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی مشکلات اور عذاب میں چند در چند اضافہ ہو گیا، زمین میں شدید زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہوائیں طوفانی اور تاریک ہو گئیں، آسمان سے اولوں کی طرح پتھر برسنے لگے، راستے کے دونوں طرف قیامت کا سما تھا، معذب لوگ اس پگھلے ہوئے تارکول جیسی دلدل میں دھسے جاتے تھے، اور اگر کوشش کر کے نکل آتے تو آسمان سے ان پر پتھر گرتا اور پھر کیل کے مانند زمین میں دھس جاتے تھے۔ میں یہ شدید عذاب دیکھ کر لرزنے لگا تھا۔ میں نے حاجی سے دریافت کیا کہ زمین کون سی ہے، اور یہ لوگ جو مبتلا عذاب ہیں کون ہیں؟ ان کا عذاب بڑا سخت ہے، اس لیے کہ آسمان سے پتھروں کی شدید ترین بارش ہو رہی ہے۔ حاجی جو میرے سر کے اوپر ہوا میں پرواز کرتا چلا جاتا تھا، خود اس کا رنگ خوف اور دہشت سے زرد تھا، اس کے اپنے اعضاء میں کمزوری آ گئی تھی کہ پرواز میں دقت محسوس کرتا تھا۔ اس نے بتلایا، یہ زمین بھی زمین شہوت ہی ہے، اور یہ عذاب میں مبتلا لوگ وہ ہیں جو لیواتا کے عادی تھے، یعنی مردوں کا لڑکوں سے بدفعلی کرنا۔ اب تم اپنی رفتار کو تیز کر دو تاکہ اس سرزمین سے ہم جلد از جلد باہر نکل جائیں، اس لیے کہ اگر یہاں زیادہ توقف کیا تو ممکن ہے کہ ہم بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ الرازی بے فعل قوم او الداخل فیہم ولد و یخرج فہو و ملہم، یعنی وہ شخص جو کسی قوم کے فعل پر راضی ہو یا ان میں پہنچے اور وہاں سے نکل نہ جائے تو ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے حادی سے کہا کہ کیا اس زمین کی کیچڑ اور دلدل دراصل انسان کی شہوت کا مادہ ہے جس صورت میں یہاں موجود ہے؟ میرے گھوڑے کے لیے تیز چلنا بہت مشکل ہے۔ حادی نے کہا، ہاں، مگر تمہارے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں، تاکہ کوئی تمہیں تیز تو چلنا پڑے گا۔ تم ایسا کرو، سپر سے اپنے سر کو ڈھانپ لو تاکہ کوئی پتھر تمہارے سر پر نہ پڑے، اور گھوڑے کو دو چار چابک رسید کرو تاکہ توفیق الہی سے جلد از جلد یہاں سے نکل سکو، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوا ہے۔ یعنی کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اللہ کی بندگی کے لیے کہیں اور چلے جاتے؟ بس دو فرسخ چلے ہوں گے کہ اس بلا رسیدہ اور آفت زدہ زمین سے ہم باہر نکل آئے اور شکر خدا بجا لائے۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور چند چابک گھوڑے کو رسید کیے، پہلو پر ایڑ لگائی، گھوڑے نے اپنی دم کو حرکت دی، ایک جھرجھری سی ہوئی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ حادی جو تمام راستے میرے سر کے عین اوپر مثل شہباز کے پرواز کر رہا تھا، کچھ پیچھے رہ گیا اور میں اسی تیز رفتار کے ساتھ اڑنے لگا۔ وَالسَّابِقُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آیت نمبر 21 سورہ حدید، یعنی اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو کہ اس کی جنت کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ اتنے میں سیاحت ملعون میرے پاس پہنچ گیا، اسے دیکھ کر میرا گھوڑا بھڑک گیا اور میں زمین پر گر گیا، ہڈی پسلی ایک ہو گئی اور گھوڑے کے بھی اگلے دونوں پیر راستے سے ہٹ کر کناروں سے باہر نکل گئے اور دونوں اگلے پیر دلدل میں دھس گئے۔ بڑی مشکل سے گھوڑے نے اپنے کو باہر نکالا کہ اتنے میں ہادی پہنچ گیا، اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئیں اور اس نے مجھے گھوڑے پر دوبارہ سوار کر کے مضبوطی سے گویا باندھ دیا اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلا۔ چند قدم چلے تھے کہ ہم نے یہ میدان بلا بھی پار کر لیا۔ میں نے ہادی سے شکایتن کہا کہ ہادی، تم جب بھی مجھ سے دور ہو جاتے ہو، یہ کمبخت سیاحک نہ معلوم کہاں سے آن مرتا ہے اور یہ مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ہادی بولا، جب بھی وہ قریب آتا ہے میں دور چلا جاتا ہوں، اور یہ بھی خود تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اب آگے ایک اور زمین شہوت تھی، ہم اس میں داخل ہوئے۔ زمین کے لوگ شکم پرست تھے اور دائیں طرف کے لوگ چہروں سے گدھے، گائے اور دوسرے چوپائے معلوم ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ لوگ اپنی شکم پوری ضرور کرتے تھے مگر صرف مال حلال کرتے تھے، اس لیے ان پر کچھ ایسا زیادہ عذاب نہیں تھا۔ مگر جو لوگ بائیں طرف تھے ان کی صورتیں سوروں اور ریچھوں کی مانند تھیں اور ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ معلوم ہوا کہ لوگ کھانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، یہ اپنا اور پرایا سب مال بلا تکلف ہڑپ کر جاتے تھے۔ ان کے اعضاء پتلے تھے، صورت مس ہونے کے علاوہ ان پر عذاب بھی ہو رہا تھا، گویا پیٹ میں آگ بھری ہوئی تھی۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں مگر اس سے بھی بدتر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ ہم تیزی سے اس زمین سے گزرتے ہوئے ایک اور منزل پر پہنچ گئے جہاں ایک مسافر خانہ تھا۔ یہ مسافر خانہ ایک چٹیل میدان میں واقع تھا، یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ یہاں عالم آخرت کے مسافر کچھ آرام کرتے ہیں اور وہ زاد و توشہ جو ان کی پشت پر لدا ہوتا ہے اس میں سے کچھ استعمال کرتے ہیں۔ میرے اعضاء چونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے درد بہت کر رہے تھے، اس لیے ہادی نے میرے توبرے میں سے جو میری پشت پر لدا ہوا تھا ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے کچھ دوائی نکالی اور میرے جسم پر مالش کی۔ میرا درد رفع ہو گیا اور میں تندرست ہو گیا۔ میں نے ہادی سے پوچھا کہ یہ دوائی کون سی تھی، اس نے کہا یہ باطنی حمد تھی۔ جب بھی تمہیں دنیا میں کوئی نعمت میسر آتی تو تم اپنے بے اختیار منی میں حقیقی کا شکر کرتے تھے اور حمد بجا لاتے تھے، کیونکہ اللہ کی حمد زیادہ کرنا دنیا میں ہر درد کی دوا ہے سوائے مرض موت کے۔ اس لیے آخرت میں بھی حمد کا یہی خاصہ ہے کہ جو ہر نعمت کو منی میں حقیقی جانب سے عطا سمجھ کر اس کی حمد کرتا رہا تو یہ حمد آخرت کی بھی ہر بلا کی دوا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے، یعنی اس میرے بندے نے میری حمد و شکریہ سمجھ کر کیا کہ اسے ملنے والی نعمتیں میری طرف سے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھا کہ جو بلائیں اس سے دفع ہوئیں وہ بھی میرے ہی لطف و کرم کی وجہ سے۔ تو اے میرے فرشتو، تم گواہ رہو کہ میں اس کی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور آخرت میں اس سے بلائیں اسی طرح دور کر دوں گا جس طرح دنیا میں بلائیں دور کی تھیں۔ ساتواں باب، دار سرور کی منزل۔ یہاں رات بسر ہوئی اور صبح کی سفر پھر شروع ہوا۔ ہادی نے سفر کے دور شروع ہونے سے قبل ہی مجھے بتلا دیا تھا کہ آج شام تک ہم لوگ زمین شہوت سے باہر نکل جائیں گے، لیکن اب کے عذاب اور آفتیں زبان کے گناہوں سے متعلق ہوں گی۔ اول روز کی بلائیں شرمگاہوں کی شہوت کی وجہ سے تھیں، مگر آج والی بلائیں کل کی بلاؤں سے بہرحال کم نہ ہوں گی۔ یہ زمین بے آب ہو گیا ہوگی، بہتر یہ ہوگا کہ گھوڑے پر پانی کا ذخیرہ لاد کر چلو اور خود حتی الامکان پیدل چلو، اور سپر اٹھاؤ کہ آج اس سپر کے ساتھ ہونے کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ سپر یہ ڈھال کیسی ہے؟ جواب دیا کہ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے، تم اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکے پیاسے رہے اور اس روزے نے تمہاری شرمگاہوں بلکہ پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھا۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ كَمَا أَنَّهُ وَاحٌ، یعنی روزہ آتش جہنم کی سپر ہے۔ ہم روانہ ہوئے ہی تھے کہ سیاح پھر آ گیا۔ میں نے کہا ملعون مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا تم خود ہی مجھ سے پرے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ بس میں اس سے چند قدم دور ہٹ گیا اور حاجی کے ساتھ سفر جاری رکھا، مگر سیاہک بھی میرے بائیں ہاتھ کی طرف ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس راستے کے دونوں طرف مختلف صورتوں کے جانور نظر آتے رہے، یعنی کتے، بھیڑیے، لومڑیاں، بندر، چوہے، سانپ، بچھو، بھیڑیے وغیرہ وغیرہ۔ کسی کا رنگ زرد، کسی کا نیلا، ہر طرح کا جانور، ہر رنگ کا جانور۔ یہ جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پھاڑے کھاتے تھے، موقع ملتے ہی ایک دوسرے کو کاٹ کھاتا تھا۔ ان میں سے باز کے کان اور منہ سے آگ نکلتی تھی، کہیں کہیں سراب سا نظر آتا تھا۔ یہ جانور دوڑ کر پانی کی تلاش میں وہاں جاتے اور جب پانی نہ ملتا تو مایوس ہو کر واپس پلٹ آتے۔ ان میں کچھ جانور مردار کھا رہے تھے، کچھ جانور گہرے کنوؤں میں گر پڑتے تھے اور ان کے گرتے ہی کنویں سے دھواں، چنگاریاں اور شعلے نکلنے لگتے تھے۔ میں نے حاجی سے دریافت کیا کہ یہ کنویں کن لوگوں کے ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسرے مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، زبان سے، اشاروں سے، منہ اور ٹیڑھا کر کے آنکھ و ابرو کے اشاروں سے ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ویل ہو مزہ لو مزہ، یعنی وائے ہو ان پر جو عیب جو ہیں اور تانا دیتے ہیں، اور یہ مردار کھانے والے وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور جن کے کانوں سے آگ نکل رہی ہے، یہ غیبت سننے والے ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کو بھیڑیوں، کتوں اور بلیوں کی طرح پھاڑے کھاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے تھے، تہمت لگاتے اور ناسزا کہتے تھے، اور یہ زرد چہرے والے اور دو زبان والے جو ہیں یہ عیب جو جھوٹے اور چغل خور ہیں۔ اس زمین کی ہوا سخت گرم تھی، میں بار بار ہادی سے پانی مانگتا تھا، وہ کبھی مجھے تھوڑا بہت پانی دے دیتا تھا، کبھی بالکل نہ دیتا تھا، اور کہتا تھا یہ راستہ جس میں پانی نہیں ملے گا بہت زیادہ ہے اور تمہارے پاس پانی کا ذخیرہ کم ہے، ہمیں یہ پانی آخر تک چلانا ہے۔ میں نے کہا تم نے پانی کم کیوں لیا؟ جواب دیا کہ تمہاری ظرفیت اور استعداد اس سے زیادہ کی نہ تھی۔ میں نے سوال کیا استعداد کم کیوں رہ گئی؟ بولا تم نے اسے خود کم کر رکھا ہے، اس لیے کہ تم نے آب تقویٰ کم رکھا، اسے خشک کر لیا، پھر زیادہ استعداد کہاں سے آتی؟ جتنا تقویٰ زیادہ ہوتا اتنا ہی اس راہ میں پانی زیادہ ملتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے سورہ مومنون کی پہلی آیت نہیں پڑھی؟ قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، یعنی ان مومنین نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور لغویات سے بچتے ہیں، اور تم نے لغویات سے پرہیز کیا، نہ نماز میں خشوع کرتا۔ ظاہر ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فمیا المسقال ذرت ان خیرا و میا المسقال ذرت ان شرا، یعنی جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ حاجی نے میری توجہ کی ایک طرف مبذول کرائی کہ دیکھو اس طرف تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دورے افق پر سیاہی اور سفیدی اور آگ کے شعلے باہم مربوط اور گڑ مڑ ہیں۔ اب جو غور کیا تو دیکھا کہ سرسبز و شاداب باغ تھا، ہرے بھرے درخت تھے جن میں میوے لدے ہوئے تھے، یکایک ان میں آگ لگ گئی ہے اور وہ جل رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر ہادی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ ہادی نے مجھے بتایا کہ یہ باغ مومنین کے ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل سے بنائے گئے تھے، مگر جب انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا، غیبت کی اور دوسرے مومنین پر تہمت لگائی تو یہ باغ جل کر بھسم ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے بہشت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اس طرح سے تو ہمارے لیے بے شمار درخت ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں، بشرطیکہ تم گناہ کر کے انہیں تباہ نہ کر ڈالو۔ یعنی گناہوں نے نیکیوں کو ختم کر دیا، اگر ان کا ایمان مستقر ہوتا تو وہ لوگ ان باغوں کو اہمیت دیتے، انہیں جلانے کے لیے ایسی آگ نہ بھیجتے۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچیں گے اور ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی تو افسوس کریں گے، مگر افسوس کرنا فائدہ نہ دے گا۔ اسی لیے ایمان اور اعمال خیر کے نتیجے سے، جو دراصل دنیا میں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے مسلسل خبردار کیا، اور خداوند عالم نے بھی قرآن کریم کے شروع ہی میں تقوی کو ایمان بالغیب سے مشروط قرار فرمایا ہے، ھدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی یہ قرآن ان صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ جب ہم ان جلے ہوئے باغات کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ یکایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، اس ہوا نے خاکستر کو اڑا دیا اور تھوڑی دیر میں وہ باغ پہلے کی طرح سرسبز و شاداب اور میوہ دار ہو گئے۔ نہریں جاری ہو گئیں، طائران خوش الحان چہچہانے لگے، یعنی مومنین نے پھر نیکی کی یا توبہ کی، وہ باغ پھر اگائے۔ میں نے سوچا کہ یہ ماجرا جو میں نے یہاں دیکھا اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے تو وہ باغوں کے جل جانے کی وجہ سے حسرت و یاس سے مر جائیں گے۔ ہادی نے بتلایا کہ یہ وادی السلام کی اول سرزمین ہے، کہ یہاں امن و سلامتی ہے۔ اب تم اپنے عصا اور سپر کو گھوڑے کی زین سے لٹکا دو اور گھوڑے کو باغ میں چرنے کے لیے چھوڑ دو، تاکہ جب ہم دوبارہ سفر شروع کریں یہ کچھ کھا پی لے گا۔ ہادی نے کہا ہمارے پاس اس دن کی مہلت 10 دن کی مہلت ہے، تاکہ تمہاری قوت و استعداد میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ اس سے آگے راستے میں چور، ڈاکو اور رہزن بہت ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی قوت تم میں بہت کم ہے، لہذا اس جمعے کو تم دنیا کا چکر لگاؤ، ممکن ہے تمہارے پسماندگان تمہارے لیے کوئی تحفہ بھیجیں جو تمہیں آئندہ سفر میں کام آئے۔ میں نے ہادی سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم وادی السلام کی زمین میں گئے ہیں، کیا وادی السلام میں بھی چور اور ڈاکو ہوتے ہیں؟ کیا تم مجھے معطل کرنا چاہتے ہو؟ افسوس، تم میرے باوفا دوست تھے اور اب بے وفا ہوتے جا رہے ہو، یہ کہہ کر میں رونے لگا۔ ہادی بولا میرے دوست، میری وفاداری تمہاری دور اندیشی پر منحصر ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ آئندہ کا راستہ کتنا تنگ و سخت ہے، ہماری وادی السلام کا راستہ وادی برہوت کے قریب سے گزرے گا جہاں طرح طرح کے عذاب ہیں، اگر ذرا بھی نازش ہوئی تو پھسل کر وادی برہوت میں گر پڑو گے، وہاں میں بھی تمہاری مدد کو نہ آ سکوں گا، اس راستے میں تمہارا سیاحت تمہیں مسلسل بہکانے کی کوشش کرے گا، اگر تم پر 10 دن کا قیام دشوار ہے تو پھر وادی برہوت میں 2 مہینہ پڑے رہو گے۔ میں نے کہا کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے پل صراط پر کا مرحلہ مجھے اس وقت درپیش ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قیامت کے احوال کا عکس ہے، اس راستے کو بھی تم پل صراط کا عکس سمجھو، ان منازل سے بغیر گزرے چارہ کار نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ واقعات کے پیش آنے سے پہلے اس کا علاج مہیا کر لو۔ قصہ مختصر، میں شب جمعہ میں گھر گیا، دیکھا میری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اور شوہر کے خوش کرنے میں مشغول ہے، اولاد تمام متفرق ہو چکی ہے، ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں اور اب وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، بلکہ تمام کاروبار میں اولاد متفرق ہو چکی ہے۔ میں ایک درخت کے 2 شاخے پر بیٹھا رہا اور مایوس ہو کر اپنی گلی کی ایک دیوار پر جا بیٹھا۔ میں نے لوگوں کو دنیا کے معاملات میں غرق پایا، کاش یہ لوگ آخرت کی فکر کرتے، یہ لوگ سب اپنی آل و اولاد کی فکر میں مست تھے۔ اس وقت میں مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آئی کہ ہلاک الرجل فی آخر الزمان بید زوجتے وان لم تکن زوجہ فبید اقربائے ہی و اولادے ہی، یعنی آخر زمانے کے لوگ اپنی زوجہ کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اور زوجہ نہ ہوگی تو اولاد و عائزہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں اسی فکر میں غرق تھا کہ میری نظر اپنے گھر کے بالا خانے پر پڑی، میں نے دیکھا کہ میرا لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ اور لڑکی اپنے شوہر کے ہمراہ بیٹھے ہیں اور میوہ جات کھا رہے ہیں، ان کے بچے بھی ان کے پاس ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے جاتے ہیں۔ ایک نے کہا یہ پھلوں کے درخت مرحوم حاج اوچانی نے لگائے تھے، اب وہ زیر خاک پہنچے اور ہم ان کے پھل کھا رہے ہیں۔ دوسرا بولا بدبخت، وہ تو اس وقت بہشت میں پھل اور میوے کھا رہے ہوں گے۔ ایک بولا تم ٹھیک کہتے ہو، مرحوم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے، مجھے خوش کر دیتے تھے، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ دوسرا بولا جب بھی مجھے ضرورت ہوتی وہ مجھے کاغذ و کتاب و قلم بازار سے لا کر دیا کرتے تھے۔ تیسرے نے کہا وہ خود ملا تھے اور ہمیں بھی پڑھا کر ملا بنا دینا چاہتے تھے، وہ سب مجھے اسی طرح اچھے الفاظ سے یاد کر رہے تھے، کہ انہوں نے آپس میں کہا آج شب جمعہ ہے، آؤ ان کے لیے قرآن پڑھیں۔ ایک نے سورہ دہر کی اور دوسرے نے سورہ دخان کی تلاوت کی۔ میں سنتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ان سورتوں کا ثواب میری روح کے لیے ارسال کیا۔ میں یہ دیکھ کر کتنا خوش اور مسرور ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور اپنی منزل کی طرف پرواز کر گیا۔ آٹھواں باب، آخری منزل وادی السلام۔ جب میں واپس لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ سفر کے لیے گھوڑا تیار ہے اور ہادی ایک خورچین کو گھوڑے پر لاد رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ خورچین کہاں سے آئی؟ ہادی نے بتلایا کہ ایک فرشتہ دے کر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس خورچین میں تحفہ ہے جناب زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی طرف سے، کہ یہ اثر سورہ دخان کا ہے۔ سورہ دخان انہی معظمہ سے منسوب ہے اور دوسری خورچین میں تحفہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے، کہ یہ سورہ دہر کی تلاوت کا اثر ہے، کیونکہ سورہ دہر آن جناب سے منسوب ہے۔ ان دونوں نے یہ ہدایا تمہارے لیے بھیجے ہیں اور انہوں نے سفارش کی ہے کہ ہم وادی برہوس سے ذرا دور والی راہ اختیار کریں تاکہ وہاں کی باد سموم تک نہ پہنچیں۔ میں نے ہادی سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ خورچین کھول کر دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا تحائف ہیں؟ اس نے کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کی ضرورت ہوگی تو یہ خود کھل جائیں گے، کہو تو اب چلیں۔ میں نے کہا زہے سعادت زہے نصیب۔ چنانچہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر ہادی کے ہمراہ آگے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم سرزمین ہرس پر پہنچے۔ وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا جو کتوں کی شکل میں مست تھی۔ ان کتوں میں بعض موٹے تازے تھے، بعض کمزور، اور صحرا میں جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں۔ کتے ان لاشوں کو کھانے آتے تو آپس میں لڑ پڑتے تھے اور ایک دوسرے کو پھاڑے کھاتے تھے، یہاں تک کہ دونوں لڑنے والے گروہ بے دم ہو کر گر جاتے اور لاش ویسی کی ویسی ہی پڑی رہ جاتی تھی۔ پھر اور کتوں کے گروہ آتے تھے، ان میں سے طاقتور کتے کمزور کتوں کو مار بھگاتے مگر خود بھی لاش میں سے نہ کھا پاتے، کیونکہ پھر ان میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ پورے میدان میں جنگ و جدال کا سما تھا، گویا ان دنیا جیفتن طالبہا کلابن، یعنی دنیا مردہ لاش کی مانند ہے اور طالبان دنیا کتوں کی طرح ہیں۔ کچھ کتے ایسے بھی تھے جو لاشوں سے گوشت تو کھا رہے تھے مگر ان کے سروں میں سے دھواں اور دبر پشت میں سے آگ نکلتی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر کتے ان کے نزدیک نہ آتے تھے۔ ہادی نے بتلایا کہ یہ رشوت خور اور مال یتیم کھانے والے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى یاکلون فی بطونہم نارن، یعنی جو لوگ مال یتیم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ بالکل انہی کیفیات سے ملتی ہوئی حضور اکرم کی مشہور و معروف حدیث ہے، جو کتاب روح ریحان میں کتاب کافی سے بحوالے جناب شہزادہ عبدالعظیم ابن عبداللہ تحریر ہے، جس کا سلسلہ حضرت امیر علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم شدت سے گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے علی، میں جس شب کو معراج پر گیا تو میں نے اپنی امت کی چند عورتوں کو دیکھا جن پر عذاب کیا جا رہا تھا، اس وقت میں ان کی فکر میں پڑ گیا اور رونے لگا۔ علی، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، دوسری عورت کو دیکھا جو اپنے بدن کا گوشت کھا رہی تھی اور آگ اس کے نیچے بھڑک رہی تھی، تیسری عورت کو دیکھا کہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اور جہنم کا گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر اس کے ہاتھوں سے بندھے ہوئے تھے اور سانپ بچھو اس پر مسلط تھے، اور ایک پانچویں عورت کو دیکھا جو اندھی گونگی اور بہری تھی اور ایک آگ کے تابوت بکس میں بند تھی اور اس کے سر کا بھیجا اس کے سوراخوں سے باہر آ رہا تھا اور اس کا جسم کوڑ اور سفید داغ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو اپنے پیروں کے بل ایک آگ کے تنور میں لٹکی ہوئی تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا جس کا آگے اور پیچھے کا گوشت آگ کی قینچیوں سے جدا کیا جا رہا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کا سر سور کے سر کی طرح تھا اور اس کا بدن گدھے کی بدن کی طرح، اور اس پر ہزاروں قسم کے عذاب نازل ہو رہے تھے۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کی شکل کتے جیسی تھی، آگ اس کے پیچھے سے داخل ہو رہی تھی اور منہ سے باہر نکل رہی تھی، اور ملائکہ آگ کے گرد اس کو مار رہے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ اے پدر بزرگوار، فرمائیے کہ ان عورتوں کے دنیا میں اعمال کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، اے نور دیدہ، وہ جو کہ پستان کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کو بستر پر آنے سے منع کرتی تھی، اور جو پیروں کے بل لٹکی تھی، وہ عورت تھی جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جایا کرتی تھی، اور جو اپنے بدن کا گوشت کھا رہی تھی، وہ اپنے بدن کو بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دکھایا کرتی تھی، اور وہ جو جس کے ہاتھ پیروں سے بندھے ہوئے تھے، وہ سانپ بچھو اس پر مسلط تھے، وہ نجاست کی مطلق پرواہ نہ کرتی تھی، اور غسل جنابت و حیض و نفاس کی پابند نہ تھی، بلکہ اسی طرح اپنی نمازوں کی اہانت کرتی تھی، اور وہ جو کہ اندھی گونگی بہری تھی، زنا سے بچے پیدا کر کے ان کی نسبت اپنے شوہر سے دیتی تھی، اور وہ عورت جس کا گوشت تینچیوں سے کاٹا جاتا تھا، وہ نامحرموں سے بالکل پردہ نہ کرتی تھی، اور وہ عورت جس کا بدن آگ سے جلایا جا رہا تھا، وہ اپنی آنتیں کھا رہی تھی، وہ عورت تھی جو دوسری عورتوں کو زنا کے لیے مردوں کے پاس لے جاتی تھی، اور وہ عورت جس کا سر سور کے سر کی طرح اور بدن گدھے کی طرح تھا، وہ چغل خور اور جھوٹی تھی، اور وہ عورت جس کی شکل کتے کی طرح تھی اور آگ اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی، وہ حسد کرنے والی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ افسوس اس عورت پر جو اپنے شوہر کو غضبناک کرے، اور خوش بحال اس عورت کا جو اپنے شوہر کو خوشحال کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کیفیات سفر معراج میں عالم برزخ میں ملاحظہ فرمائیں، ورنہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے اور وہاں کی جزا و سزا تو دائمی ہے۔ میں نے کہا، ہادی، تے تو یہ پایا تھا کہ ہم وادی برہوز سے دور دور چلیں گے، کہ ہم راستہ بھول گئے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ وادی برہوت کا پرتو ہے، برہوت کے باد سموم ہم تک نہیں پہنچیں گی، ہم زمین ہرس سے خارج ہو کر زمین حسد میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسد کے صحرا میں بہت سارے کارخانے تھے، ان میں کالے کالے آدمی سیاح قسم کے کام کر رہے تھے، مشینوں کے چلنے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، گرد و غبار نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، مشینوں کے چلنے کی آواز سے زمین ہل رہی تھی، اور کارخانے کی مشینیں جن کے انجن اور پہیے اور پنکھ وغیرہ لوہے سے زیادہ سنگین تھیں، بڑی بڑی موٹروں کی طرح صحرا میں دوڑتی پھرتی تھیں۔ ان میں سے ایک دیو ہیکل مشین راستے کے بالکل قریب آ کر رک گئی، اور میرا سیاحک بھی کالے دھوئیں کی طرح اڑا ہوا آن پو آن موجود ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حاجی کا دور تک پتا نہ تھا۔ سیاحت مجھ سے بولا کہ ذرا اس کارخانے کا تماشا تو دیکھو، تم نے دنیا میں ایسا کارخانہ نہ دیکھا ہوگا۔ میرا دل تو بہت چاہا کہ میں بھی ذرا اس مشین کا تماشا دیکھوں، مگر رائے چونکہ سیاحت کی تھی اور میں اس کمبخت کی وجہ سے بہت تکالیف اٹھا چکا تھا، میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ گھوڑے کو ممیز کیا اور زبان پر جاری ہوا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ یہ سورہ میں نے آخر تک پڑھا۔ سیاحت بولا کہ بیچارہ دنیا میں پڑھتا رہا، چاہیے تھا کہ اس پر عمل بھی کرتا، مگر اب کیا فائدہ۔ میرے اوپر خوفتاری ہو گیا اور سیاحت اس مشین کے پہلو میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ میں سمجھا کہ مردود چلا گیا، اور میں سوچنے لگا کہ یہ ہادی کہاں چلا گیا۔ میں اسی خیال میں گم تھا کہ کمبخت سیاح کے ایک مہیب ڈراؤنی صورت جانور کی شکل میں پھر آیا۔ اسے دیکھ کر گھوڑا بھڑکا اور راہ سے بے راہ ہو گیا، اور مشین کے قریب ہی گر گیا۔ میں بھی گرا اور میرے اعضا میں حس باقی نہ رہی، اب میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دور کے کارخانے میرے نزدیک پہنچ گئے، ان میں سے شعلے نکل رہے تھے، میری طرف آ رہے تھے۔ یہ کارخانے مجھے نگل جانا چاہتے تھے۔ وہ سیاح خبیث مجھ پر قہقہے لگا رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا، اور کہتا تھا، اور کہو من شر حاسد اذا حسد۔ وہ کہتا تھا کہ اے بدبخت، حاسد کسی عالم نے حسد سے بھی کبھی نجات پائی ہے؟ تو جو چند منازل میرے پنجے سے نکل گیا، میرا جگر تو نے خون کر دیا، اب میں دیکھتا ہوں تو یہاں سے کیسے نکلے گا۔ اس نے مجھے جکڑ لیا، اس کے تمسخر اڑانے پر میرے خون میں جوش پیدا ہوا۔ حالانکہ میں کمزور تھا، مگر میں اس سے لڑ پڑا، لیکن وہ قوی تھا، اس لیے کمبخت غالب آنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس پر غلبہ پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو بے اختیار میری زبان سے نکلا یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ کہنا تھا کہ وہ ساری مشینیں میرے قریب آ چکی تھیں اور میرا کام تمام کیا ہی چاہتی تھیں کہ ایک دم فرار کر گئیں، اور اس فرار کے دوران ان میں ایسی دھمک پیدا ہوئی کہ وہ باہم ٹکرا گئیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ سیاحت بھی جو بھاگنا چاہتا تھا وہ ایک دیو ہیکل مشین کے نیچے دب گیا، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ میں نے کہا خبیث، میرا مذاق اڑا رہا تھا، اب تو خود اس قابل ہے کہ تیرا مذاق اڑایا جائے، تیرا انجام ٹھیک ہوا، تو اسی قابل تھا۔ چاہ کن را چاہ درپیش، سیاح سے یہ میرا آخری مارکا تھا۔ میں کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح مین روڈ پر آ گیا کہ یہی صراط مستقیم اور درست راستہ تھا۔ وہ تو سیاق نے گھوڑا بھڑکا کر مجھے راستے سے بے راہ کر دیا تھا۔ سڑک پر آ کر میں بے دم ہو کر پڑ گیا، نہ اٹھنے کی طاقت تھی نہ چلنے کی سکت۔ فضا کی گرمی، بدبو اور دھوئیں کی وجہ سے میرا برا حال تھا، جوڑ جوڑ دکھتا تھا اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ہادی میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ خورچین کھولی جس میں حضرت علی علیہ السلام کا بھیجا ہوا تحفہ بند تھا۔ اس میں سے اس نے ایک صاف شفاف بلور کی بوتل نکالی۔ بلور کی بوتل سے ایسا نور ساتے تھا کہ سارا جنگل روشن ہو گیا۔ اس بوتل میں نہایت ہی صاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ وہ پانی ہادی نے مجھے پلایا، اس کے پینے سے پیاس بھی جاتی رہی اور جسم کی شکستگی بھی دور ہو گئی۔ میری توانائی لوٹ آئی اور میرا باطن صاف ہو گیا۔ گویا ان الابرار یشربونا قاسم من کان مزاجہا کافورا کی تفسیر سامنے آ گئی، یعنی نیک لوگوں کو وہ مشروب پینے کو دیا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ بیچارہ گھوڑا اس ہنگامے واروگیر کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ اب گھوڑا تو تھا نہیں، چاروں ناچار میں نے اپنا پشتارا اپنی کمر پر لادھا، خورچین ہادی نے پکڑی اور آگے روانہ ہوئے۔ یہ صحرا افریقہ کے صحرائے اعظم کی طرح بڑا تھا اور کارخانوں کے دھویں کی وجہ سے تاریک اور متعفن ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ان مشینوں میں سے آگ کے بنے ہوئے آدمی نکل کر گر رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح سگار بنانے والی مشین میں سے سگار نکلتے ہیں۔ ہادی نے بتایا کہ وہ حاسد لوگ جو مومنین